جمعرات 4 اگست، سیروین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی بھارتی وزیر داخلہ واپس روانہ۔ کیا کشمیر کا معاملہ ایک طرف رکھ کر تعاون ہو سکتا ہے؟ ایک سفارتکار نے کہا،
ایک طرف تو اس کو رکھا نہیں جا سکتا، البتہ اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ شروع کی جا سکتی اور کرنی چاہیے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائل جعفری سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کی تنظیم سارک کے وزرائے داخلہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دہشت گردی، کرپشن، منشیات کی سمگلنگ اور سمندری حدود میں جرائم کے خاتمے پر تعاون کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اجلاس میں شرکت کے لیے ایک دن کے دورے پر پاکستان آئے تھے اور اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی واپس روانہ ہو گئے۔ راجناتھ سنگھ کے دورہ پاکستان پر مسئلہ کشمیر سے جڑے کئی گروہوں اور جماعتوں نے احتجاج کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے شدت پسند تنظیم حقانی نیٹ ورک کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کرنے کے الزام پر پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد کے $30 کروڑ روک دیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سے یہ رقم پاکستان کو مل سکتی تھی۔ سال 2015 میں اس بجٹ کے تحت پاکستان کے لیے $1 ارب کی رقم طے ہوئی تھی، تاہم اس میں سے $30 کروڑ کو سیکرٹری دفاع کے مطمئن ہونے سے مشروط کیا گیا تھا۔ ایسے پہلی بار ہوا ہے کہ جب اوباما انتظامیہ نے حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد پر روک لگائی ہے۔
امریکہ کی جانب سے امداد روکے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نہ صرف اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے بلکہ وہ شدت پسندی کے خلاف لڑائی میں دنیا کی ہر ممکن مدد بھی کر رہا ہے۔ نفیس ذکریہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں بننے دے گا۔ سعودی عرب نے نوکریوں سے فارغ ہونے کے بعد واجبات کے منتظر ہزاروں پاکستانی، انڈین اور ایشیائی باشندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہزاروں محنت کش سفارت خانوں اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے دی جانے والی امداد پر گزارا کر رہے ہیں۔ ذیشان حیدر۔
سعودی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ حکام نے یہاں پھنسے ہوئے مزدوروں کی مدد کے لیے ہنگامی طور پر رہائش اور ملک چھوڑنے پر پابندیوں میں نرمی لانے کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر منظور الحق نے بتایا ہے کہ 2 کمپنیوں میں کام کرنے والے تقریباً 8,000 پاکستانیوں کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ان پاکستانیوں کو مختلف شہروں میں کیمپس میں رکھا گیا ہے اور پاکستانی حکام ان محنت کشوں اور سعودی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستانی سفارت خانے میں ایک خصوصی سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے۔
چین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک لا فرم کے ڈائریکٹر اور معروف وکیل جو شی فنگ کو بغاوت کے الزام پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جو شی فنگ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے موکلوں کے لیے ماورائے قانون ہتھ کنڈے استعمال کیے جس سے کمیونسٹ راج کمزور ہوا۔ وسطی لندن میں چاقو کے حملے میں ایک خاتون ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ حملہ کرنے والے 19 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیراز حسن۔
چاقو سے حملے کی تحقیقات میں مرکزی پہلو حملہ آور کی دماغی حالت ہے، تاہم اس واقعے میں دہشت گردی بھی ایک محرک ہو سکتا ہے، اسی لیے قتل کی تحقیقات کرنے والے اہلکاروں کے ساتھ دہشت گردی کا یونٹ بھی تحقیقات میں معاونت کر رہا ہے۔ واقعے میں 2 خواتین اور 3 مردوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ لندن کے میئر صادق خان نے عوام کو پرامن اور محتاط رہنے کا کہا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے 19 سالہ شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی اور اسے ہسپتال میں پولیس کی زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ رسل اسکوئر کے علاقے میں پیش آیا ہے۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کے باوجود اصرار کیا ہے کہ ان کی انتخابی مہم متحد ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی مہم بہت اچھی چل رہی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عراق میں ہلاک ہونے والے مسلمان امریکی فوجی کے والدین کو بار بار تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی صدارتی مہم تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ جاپان میں حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں بڑے پیمانے پر بچوں پر تشدد کے واقعات بے نقاب ہوئے ہیں۔ ذیشان حیدر۔
جاپانی حکام نے گزشتہ برس بچوں سے زیادتی کے 1,03,000 کیسز نمٹائے، جو ایک برس پہلے کے اعداد و شمار سے 16% زیادہ ہیں۔ ان کیسز میں تقریباً نصف نفسیاتی تشدد سے متعلق تھے، جن میں ایسے واقعات بھی شامل تھے جہاں بچوں کو اپنے گھروں میں تشدد دیکھنا اور سہنا پڑا۔ بچوں پر تشدد کے واقعات کو رپورٹ کرنے کے لیے قائم کی گئی ہاٹ لائن پر آنے والی کالز میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کالز میں اضافے کی وجہ پولیس کی جانب سے مشتبہ کیسز کی تحقیقات میں دلچسپی ہے۔
شام میں انسانی حقوق کی ٹاسک فورس کے سربراہ جان ایگلن نے میسور اور ایسے علاقوں میں جہاں رسائی مشکل ہے عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جولائی کے وسط تک اقوام متحدہ کے لیے زیر ہدف 18 علاقوں میں سے محض 4 تک رسائی ممکن ہو سکی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں جس میں حسب معمول کئی اہم موضوعات شامل ہیں، لیکن پروگرام کا آغاز اس موضوع سے کہ جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم سار کے وزرائے داخلہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ روایتی سخت موقف میں لچک پیدا کیے بغیر خطے کے مسائل کا حل اور قیام امن کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ادھر بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سار کا اعلامیہ جاری ہونے سے پہلے ہی آج وطن لوٹ گئے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی تفصیل کے ساتھ۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کو ایک دوسرے سے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مل بیٹھ کر تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں منعقدہ سارک ممالک کے وزراء داخلہ کی کانفرنس کے دوران وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ شدت پسند عناصر مختلف ممالک کے ریاستی اداروں کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 60 برس سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں پہنچا۔ اس موقع پر چودھری نثار نے کہا،
ہمیں اپنے قومی ایجنڈے سے بالاتر ہونا ہوگا، اپنی کئی دہائیوں پرانے موقف سے ہٹنا ہوگا۔ اگر ہم نرمی نہیں دکھائیں گے تو ہم کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم حقیقت پسندانہ طریقے سے صورتحال کا جائزہ لیں اور مسائل کا حل تلاش کریں۔
چودھری نثار کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے اور پرامن اور بامقصد تعلقات کا خواہاں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری حالیہ احتجاجی لہر کا حوالہ دیے بغیر ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں اور حریت پسندوں میں فرق ہونا چاہیے۔ سارک کے رکن ممالک کے وزراء داخلہ کے اجلاس میں انڈیا کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی شرکت کی۔ ان کی اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد پر بعض مذہبی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ آج اجلاس کے استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہا کہ خطے کی ترقی کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ جنوبی ایشیائی خطے سے دہشت گردی اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے رکن ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تاہم بھارتی وزیر داخلہ کی سارک میں کی گئی تقریر پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر نہیں کی گئی۔ بھارتی وزیر داخلہ کانفرنس کے باقاعدہ اختتام سے پہلے ہی وطن واپس لوٹ گئے۔ بعض ماہرین کے بقول پاکستان اور بھارت کے وزراء کی سارک کے فورم پر کی جانے والی تقریر سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا عمل ابھی دور ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی باہمی تعلقات میں آگے کے بجائے پیچھے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر سے پوچھا کہ مستقبل کی طرف سفر کیسے شروع ہوگا۔
دیکھیے جی، مستقبل کا سفر پاکستان کرنے کے لیے تو تیار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ساک سمٹ نومبر میں ہونی ہے اسلام آباد میں وہ کامیاب ہو، اور یہ جو ماضی کی چیزیں چل رہی ہیں ان کو پیچھے چھوڑا جائے۔ مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے جس میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی ناراضگی کا، غصے کا اظہار کر رہے ہیں ہندوستان کے خلاف، اور ان پہ بڑی ہر قسم کی بربریت کا شکار ہیں ہندوستانی فورسز کے، جو ظلم کی داستان ہے وہ ساری دنیا کے سامنے، تو ہم تو اس وقت حال کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں۔ اور بالکل اس میں جو اصل بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کی جو اسپریشنز ہیں، عوام کی آواز جو ہے، جو ان کی خواہش ہے، اس کا احترام کیا جائے. اور سب سے پہلے ہندوستان کو چاہیے، کیونکہ وہ قابض ہے وہاں پر، کہ وہ کشمیری عوام کے لیے کچھ قسم کی کمفرٹ لیول وہاں پہ کریٹ کریں، اور اپنے فورسز کو ان کو ہدایت کریں اور وہاں سے نکالیں سٹیز اور ٹاؤنس میں سے. تو یہ جب اقدام وہ اگر وہ کریں گے تو تبھی کچھ صورتحال بہتر ہوگی.
اچھا، ظاہر ہے اس معاملے پر بھارت کا موقف پاکستان سے بالکل مختلف ہے. وہ اسے آتنکوادی اور دہشت گردی اور اس طرح کے عنوان سے دیکھتا ہے. لیکن اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں اس وقت کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حق رائے دہی کے بجائے یا استصواب رائے کے بجائے دہشت گردی سے جڑا ہوا دیکھ رہی ہے دنیا اس مسئلے کو. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس میں تو پھر ناکام نظر آتی ہے.
دیکھیں جی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے یا ناکام ہے وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز اصول کی ہے. پاکستان کا موقف جو ہے وہ یو این کے ریزولوشنز یعنی اصولوں پہ ہے، اور ریزولوشنز بھی جو ہے وہ پرنسپلڈ پوزیشن ہے ہماری. اس پہ جو یہ جو وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے، اس کے اوپر ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں یہ ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشن کر رہے ہیں، جنیوا کنونشنز کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو اگر دنیا خاموش ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کشمیر کے ملینز آف لوگ جو ہیں سارے اگر آتنکوادی ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، تو یہ پھر ایک مطلب ایک ایسا تجزیہ ہے یا ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ کیا کہا جا سکتا ہے. تو آبویسلی مطلب یہ فالس ہے.
سلمان بشیر صاحب، تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر نے بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کا جو عمل ہے، پیس پروسیس ہے، اسے یرغمال بنا رکھا ہے. تو کیا مستقبل میں اس بات کا کوئی امکان ہے کہ دونوں ممالک اس مسئلے کے طے نہ ہونے کے باوجود، یعنی اسے ایک طرف رکھتے ہوئے، دوسرے شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون کو بڑھائیں؟
جی دیکھیے، ایک طرف تو اس کو رکھا نہیں جا سکتا، البتہ اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. اب چین اور ہندوستان کا باؤنڈری کا مسئلہ ہے، اس میں کیونکہ وہ اتنا وہاں پہ پاپولیٹڈ ایریا نہیں ہے تو وہ اس کی ایک اور حیثیت ہے. مگر یہ ہے کہ باقی بھی ممالک نے اگر ان کے آپس میں اختلافات تھے تو انہوں نے مل بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ساتھ اس کو طے کرنے کی کوشش کی، اور جن کو نہیں حل کر سکے تو اس کے اوپر کوئی پروسیس جو تھا ڈپلومیٹک پروسیس انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے، جیسے کہ انڈیا چائنا کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مگر اگر صرف ہندوستان نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے اور اس کو اپنا ذاتی یعنی کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈا بنا کر پاکستان بیشنگ کرنی ہے اور اپنے عوام کو اور اپنے انسٹیٹیوشنس کو اس ڈگر پہ لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ امپاسبل ہو جائے کہ پاکستان سے بات چیت ناممکن ہو جائے، تو وہ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ تو کبھی ساؤتھ ایشیا کی جو دلدل ہے اس سے باہر نہیں نکل سکے گا.
پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر. اسلام آباد میں سارک ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس کی بازگشت بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی سنی گئی. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار ریاض مسرور.
جنوبی کشمیر اور سری نگر میں فورسز کی فائرنگ سے مزید دو نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد عوامی غم و غصہ شدید تر ہو گیا ہے. حکومت نے پورے کشمیر میں کرفیو کو سخت کر دیا ہے اور انٹرنیٹ پر پابندی جاری ہے. کرفیو کے باوجود جنوبی کشمیر میں لوگوں کی بڑی تعداد روز احتجاجی مارچ کرتی ہے. جنوبی کشمیر کے لوگوں نے بی بی سی کو فون پر بتایا کہ کل ایک بائک ریلی کے دوران نیم فوجی اہلکاروں نے 40 بائکرز پر ٹیئر گیس پھینکے اور بائکس کی توڑ پھوڑ کی. اس دوران بھارتی وزیر داخلہ راجنات سنگھ کے دورہ پاکستان سے قبل دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی برف پگھلنے کی امید کی جا رہی تھی، لیکن اس دورے کے بعد لوگ مایوس ہو گئے ہیں.
یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، 1,30,00,000 آبادی. جب تک نہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تب تک اگر ہندوستان اور پاکستان ایک ہی بستر میں سو جائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
جب تک ہندوستان، پاکستان اور کشمیر جو پرنسپل پارٹی ہیں ان سے بات نہیں ہوگی، تب تک کسی بھی امید ہندوستان سے یا پاکستان سے رکھنا فضول ہے. کشمیریوں کی جو امید ہے وہ بین الاقوامی ادارے یونائٹڈ نیشن سے ہے.
راجناتھ سنگھ جہاں پہ یہ ود ان دا سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو کشمیری ان سے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ جو بھی انڈیا کی پالیسی رہی وہ ہمیشہ ڈونگ جھوٹ اور غلط بیانی پہ مبنی رہی ہے آج تک.
غور طلب ہے کہ راجناتھ سنگھ سارک ممالک کے وزراء کی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل اسلام آباد گئے تھے. وہاں انہوں نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی طرف سے کشمیری مسلح رہنما برہان وانی کو شہید کہنے پر اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ دہشت گرد اچھے یا برے نہیں ہوتے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو پاکستانی حکومت نے سینسر کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب کی طرف سے زہرانے کی دعوت میں شرکت نہیں کی۔ کئی مبصرین کو اس دورے کے دوران بیک چینلز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں مذاکرات کی امید تھی۔ صحافی اور تجزیہ نگار شیخ قیوم کہتے ہیں کہ یہ امید راجناتھ سنگھ کے دورے سے قبل پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے سخت گیر بیان سے ختم ہو گئی،
مگر جو نواز شریف صاحب نے راجناتھ سنگھ کے وہاں آنے سے آتے ہی ایک بیان دیا کہ کشمیر کی یہاں کی موجودہ حالات پہ، اور کہا کہ یہ کشمیر کی جدوجہد کی ایک نئی لہر ہے، تو اسے مجھے لگتا ہے جو بھی بھارت اور پاکستان میں مذاکرات کے لیے کوئی چھوٹی سی کھڑکی کہیں کھلی ہوتی وہ بھی بند ہو۔
اس دوران علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے سارک کے نام ایک مکتوب میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے، فوجی قوانین کے خاتمے، قیدیوں کی رہائی، حریت رہنماؤں کے اظہار رائے کی آزادی اور عالمی مبصرین کو کشمیر آنے کی اجازت کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ قابل ذکر ہے وادی میں 27 دن سے جاری احتجاجی تحریک کے دوران ہڑتال، سخت کرفیو، ناکہ بندی اور مواصلاتی سہولتوں پر قدغن کے باعث عام زندگی مفلوج ہے۔ پولیس نے ہند مخالف تحریک کو دبانے کے لیے وادی بھر سے 500 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق گھروں میں نظر بند ہیں، جبکہ یاسین ملک کو سینٹرل جیل میں قید کیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں، پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف خود شدت پسندی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے بلکہ دنیا کی بھی مدد کر رہا ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہی۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی طرف سے کارروائی نہ کرنے پر $30 کروڑ کی فوجی امداد روک دی ہے۔ اسلام آباد سے نمہ نگار خدائے نور ناصر کی رپورٹ۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بننے نہیں دے گا۔ امریکہ کی جانب سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کرنے کے بعد روک دی جانے والی رقم کے بارے میں سوال کے جواب میں نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان نے پہلے بھی تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہے۔
پاکستان دہشت گردوں میں کوئی لکیر نہیں کھینچ رہا، اور ہم نے دہشت گردوں کے خلاف نہ صرف اپنی سرزمین پر کارروائیاں کی ہیں بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کھلے دل سے دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے تعاون کیا ہے، اور ہم پرعزم ہیں کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس کے سینئر ارکان اور میڈیا کے نمائندے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ان مقامات کا دورہ کر چکے ہیں جنہیں شدت پسندوں سے پاک کر لیا گیا ہے، اور بقول ان کے وہاں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس سے پہلے پینٹاگون کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی سیکرٹری دفاع ایشن کارٹر نے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت پاکستان کو $3 کروڑ ملنے تھے۔ اس فنڈ کے تحت سن 2002 سے امریکہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں پاکستان کی فوجی مدد کرتا رہا ہے۔ سال 2015 میں اس بجٹ کے تحت پاکستان کے لیے $1 ارب کی رقم طے ہوئی تھی، لیکن کانگریس نے اسے جاری کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی تھی کہ اس میں سے $30 کروڑ تبھی جاری کیے جائیں جب سیکرٹری دفاع حقانی نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے مطمئن ہوں اور اس کا سرٹیفکیٹ دیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق پاکستان نے شمالی وزیرستان میں کئی شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کی ہے، لیکن حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان دونوں ہی پاکستان کے کئی علاقوں میں اب بھی سرگرم ہیں۔ سن 2016 کے لیے امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کے لیے طے شدہ بجٹ کو $1 ارب سے کم کر کے $90 کروڑ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی کانگریس نے اس بار پھر شرط رکھی ہے کہ اس میں سے اس بار $35 کروڑ کو تب تک روک لیا جائے گا جب تک کہ سیکرٹری دفاع یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتے کہ حقانی نیٹ ورک اور دوسرے تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف ویسی کارروائی ہوئی ہے جیسا کہ پاکستان دعویٰ کرتا رہا ہے۔ حقانی نیٹ ورک افغان طالبان میں سب سے زیادہ فعال اور خطرناک نیٹ ورک ہے، جس کی سرپرستی کا الزام ایک عرصے سے پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، تاہم پاکستان نے بار بار اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستانی دفتر خارجہ کا اصرار کہ آپریشن ضرب عزم بلا امتیاز تمام شدت پسندوں کے خلاف ہو رہا ہے، مگر حزب اختلاف کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان کہتے ہیں کہ شدت پسندی میں تو کمی نظر نہیں آتی۔ وہ ہمارے ساتھی عادل شازیب سے گفتگو کر رہے تھے۔
ضرب عزم میں کتنے لوگ مارے گئے، کہاں مارے گئے، اب اس کا بھی کوئی عدد شمار ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کیا وہ لیڈرشپ جو یہی کام کرتے رہے اس میں آج تک آپ میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایسے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے کہ جہاں دنیا کی خبر ہوتی ہے, آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں ملا ہوگا کہ ایک ایسے جو ان کا ہیڈ تھا وہ مارا گیا یا مارے گئے, جو سوچ رکھنے والے تھے یا جو فکر رکھنے والے تھے, جو آگے استعمال ہونے والے تو لوگ تھے, آج بھی وہ سوچ اور فکر ان کے اندر موجود ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب بادشاہ خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد وہ جو ان کا لیڈر تھا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اسکول کو اور کالج یہ سوچ ہم نے ختم کرنا ہے, اب آپ مجھے بتا دیں پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے, اس لیے ہم ان کے اس راستے کو روکنے کی کوشش.
زاہد خان صاحب, اس سے تو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو ضرب عصب تھا وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا جس طرح اسے پورٹرائی کیا جا رہا ہے, یا اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں, تو اگر ان کا ابھی بھی اثر رسوخ ہے طالبان کا.
دیکھیے جی, آپ نے بہت اچھی سوال کی. دیکھیے, ضرب عصب کے ساتھ آپ کو پتا ہے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا پاکستان میں, جو سارے پولیٹیکل پارٹی اور پارلیمنٹ اس پہ متفق تھی. اس نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات تھے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اگر اس پہ ہوتا تو آپ نے اس سوچ کو ختم کرنا تھا, اس مددگار کو ختم کرنا تھا, اس سہولت کار کو ختم کرنا تھا جس کے ذریعے وہ دہشت گردی آگے لے کے جا رہا.
مطلب ضرب عصب سے یہ جو سوچ ہے یہ آپ کے خیال میں نہیں ختم ہو سکی؟
ایسے نہیں, ضرب عصب تو صرف آپ ایک علاقے میں گئے نا, جہاں پہ آپ وزیرستان کی بات لیتے ہیں, آپ اس سوچ کے خلاف تو نہیں لڑ پڑے نا. اگر آپ سوچ کے خلاف لڑتے تو شاید یہ نوبت جو آپ میرے سے آج سوال کر رہے ہیں کہ وہ سوچ آج کیوں آپ کے خلاف, وہ سوچ موجود ہے, وہ فیکٹس موجود ہے, وہ جو چیز جو کل چل رہا تھا وہ آج بھی موجود ہے. کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں اگر آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو اس کے بیسس کو ختم کرنا ہے, آپ نے اس سوچ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اس کے سہولت کار کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اس کے مددگار کو, آپ نے فائنینشیل کو, تو آپ نے نہیں کیا. تو جب آپ نے نہیں کیا تو کچھ علاقے میں آپ جا کے یا تو ادھر بھاگے یا ادھر بھاگے یا کچھ مارے گئے, تھوڑے بہت مارے بھی گئے ہوں گے, تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے.
اے این پی کے سینیٹر زاہد خان بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عادل شاہزیب سے. امریکہ کی جانب سے کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے تحت پاکستان کو دی جانے والی $30 کروڑ کی امداد روک لیے جانے پر میں نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سابق مشاورت کار اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ حال ہی میں تو امریکی سینیٹروں کے ایک وفد نے اور پھر ایک فوجی جنرل نے بھی پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عصب کی تعریف کی تھی اور اب پینٹاگون نے امداد روک لی ہے, تو کیا امریکہ پاکستان کو متضاد پیغامات نہیں دے رہا؟
جی ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سپورٹ میں ہے, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس سپورٹ میں نہیں ہے اس کی. سینیٹر مکین نے تعریف تو کیا تھا, مگر باب کورکر نے جو صرف فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں, وہ بہت خلاف ہے پاکستان کے. تو یہ دونوں سینیٹرز میں کھینچا تانی ہو رہی ہے اس تعلق سے. پاکستان کا امیج, جیسے میں ہمیشہ سے عرض کرتا رہا ہوں آپ لوگوں سے, پاکستان کی امیج بہت خراب ہے یہاں پہ. آج ہی دیکھیے ڈی او ڈی کی جو خبروں کی جو لسٹ نکلتی ہے اس میں احراق جو کی جو جماعت ہے وہ ٹی ٹی پی کی, اس کو ٹیررسٹ گروپ لگا دیا. تو پاکستان کا امیج بہت خراب ہے یہاں پہ. ضرب عصب کی تعریف تو بالکل ہوئی ہے, سینیٹر مکین نے تعریف راحیل شریف کی بہت کی, مگر اس کے باوجود جو ہے پاکستان کا امیج بہت خراب ہے اس ملک میں.
تو پاکستان کا دفتر خارجہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان وہ سب کچھ کر رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے مگر امریکہ نہیں مانتا, تو پھر ان دونوں میں جو اعتماد کی کمی ہے, جو فقدان ہے اعتماد کا, باہمی اعتماد کا, اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟
اس کے ختم کرنے کے دو تین طریقے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ حقانی گروپ کا جو ہے سپورٹ, جو نمبر ون ایشو ہے امریکہ میں, اس کا جو ہے سولوشن ہونا ہے. پاکستان نے کچھ نہیں کیا اس سالوں سے, اور اس سالوں سے کافی اچھالا جا رہا ہے حقانی گروپ. اور دیکھیے مدرسہ حقانیہ میں جو گورنمنٹ جو ایڈ دے رہی ہے اس کی بھی بڑی لان تان ہوئی یہاں پہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرف سے یہ بولتے ہیں آپ کے ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں اور ضرب عصب لڑ رہے ہیں, اور دوسرے آپ جو جہاد یونیورسٹی ہے پاکستان کی حقانیہ مدرسے ان کو فائنینس کر رہے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے؟ صرف پاکستان جو ہے اس گیم میں, پاکستان کوئی معصوم ایکٹر نہیں ہے, پاکستان اکمپلس کی طرح سے مجرم کی طرح سے دکھایا جاتا ہے یہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں پاکستان کا نام جب بھی آتا ہے یہاں اس ملک میں وہ انہیں معاملہ کے تعلق سے آتا ہے. ضرب عصب کے جو بات کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, مگر وہ ضرب عصب تو ایک اینشینٹ ہسٹری ہو گئی. وہ تو اب تو آپ جیسے انگریزی زبان میں ایک سوال, واٹ ہیو یو ڈن فار می لیٹلی, میرا یہ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ افغانستان میں, کیا کر رہے ہیں حقانی گروپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے پاکستان کا امیج ایز اے ٹیررسٹ اسپانسرنگ اسٹیٹ اس ملک میں بہت ہی جم گیا ہے, وہ منجمد ہو گیا ہے وہ, اور اس کو آپ کے فارمر امبیسڈر کے بھی اکثر ان کا تو یہ پیشہ ہی ہے کہ پاکستان کے تعلق سے ایسے بیانات دیتے ہیں, ان کی پبلسٹی ہوتی ہے, ان کی اور بیانات کی پبلسٹی ہوتی ہے. یہاں زیادہ اچھا نہیں آتا, مین سٹریم پریس میں پاکستان کی یا تو کوئی خبر نہیں آتی, یا خبر جب آتی ہے تو ایسی خبر آتی ہے کہ پاکستان ورسز ٹیررزم. تو یہ معاملہ ہے. دیکھیے
واشنگٹن سے یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. افغانستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر افغانستان میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. تفصیل کے لیے کچھ دیر میں کابل چلیں گے. سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایج بیسٹن میں جاری تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے اور پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز کھیل رہی ہے, لیکن اس کا آغاز انتہائی مایوس کن رہا. محمد حفیظ بغیر کوئی رن بنائے جیمز اینڈرسن کی گیند پر آؤٹ ہو گئے. پہلے دن سہیل خان کی شاندار بالنگ کے نتیجے میں انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 297 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. سہیل خان نے جو 5 سال بعد ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں پہلی مرتبہ اننگز میں 5 وکٹیں 96 رنز دے کر حاصل کی. وکٹ کیپر سرفراز احمد نے اننگز میں 5 کیچز لیے. سری لنکا کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف گول ٹیسٹ کے پہلے دن 281 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کوشل مینڈس نے 86 رنز اسکور کیے. کپتان اینجلو میتھیوز نے 54 اور کوشل پریرا نے 49 رنز اسکور کیے. مچل اسٹارک نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی 100 وکٹیں مکمل کی. روسٹن چیز کی شاندار سینچری نے ویسٹ انڈیز کو بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست سے بچا لیا. بھارتی بالرز آخری دن میزبان ٹیم کی صرف 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. روسٹن چیز نے آؤٹ ہوئے بغیر 137 رنز اسکور کیے. انہوں نے بھارت کی پہلی اننگز میں 5 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں. کپتان جیسن ہولڈر اور وکٹ کیپر شین ڈورش نے بھی نصف سینچریاں اسکور کیں. ریو اولمپکس کے فٹ بال مقابلے شروع ہو چکے ہیں اور خواتین ٹورنامنٹ میں میزبان برازیل نے چین کو 3 گول سے ہرا دیا. سویڈن نے جنوبی افریقہ کو 1 گول سے شکست دی. کینیڈا نے آسٹریلیا کے خلاف 2 گول سے کامیابی حاصل کی. انٹرنیشنل چیمپئنز کپ میں بارسلونا نے انگلش چیمپئن لیسٹر کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. لیسٹر کے دونوں گول احمد موسیٰ نے کیے, جنہیں لیسٹر نے 16 ملین پاؤنڈ کے عوض ماسکو کے کلب سے حاصل کیا ہے. اولمپک اور ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے ریو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں برطانوی پرچم کے ساتھ اپنے ملک کے دستے کی قیادت کریں گے.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پشاور میں افغان پناہ گزینوں کا احتجاج, چترال میں پیرا گلائیڈنگ کا کھیل کیوں زوال پذیر ہے, اور سنیے گا کولکتے کی ایک ایسی رفاہی تنظیم کا ذکر جو بے سہارا عورتوں کا سہارا بنتی ہے. ان کے علاوہ آپ کے صوتی پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی آنے کو ہے. اس وقت خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری.
اسلام آباد میں جنوبی ایشیا کی تنظیم سارک کے وزراء داخلہ کا اجلاس. بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی واپس روانہ ہو گئے. امریکی محکمہ دفاع نے شدت پسند تنظیم حقانی نیٹورک کے خلاف ٹھوس کارروائی نہ کرنے کے الزام پر پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد کے $30 کروڑ روک دیے ہیں۔ سعودی عرب نے نوکریوں سے فارغ ہونے کے بعد واجبات کے منتظر ہزاروں پاکستانی، انڈین اور ایشیائی باشندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ چین میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک لا فرم کے ڈائریکٹر اور معروف وکیل جو شی فنگ کو بغاوت کے الزام پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وسطی لندن میں چاقو کے حملے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حملہ کرنے والے 19 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شمائلہ جعفری سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صبح لوگر میں ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا ہے۔ کابل سے نامہ نگار سید انور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ سید انور، کیا تفصیل ہے؟
جو اطلاعات صبح لوگر سے ملی ہے اس کے مطابق صبح لوگر کے ضلع ازرا میں آج ایک ہیلی کاپٹر ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلح افراد پہنچ گئی ہے اور ہیلی کاپٹر میں جو 5-6 بندے تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اردو زبان میں بات کرتے تھے، اور یہ ایک سفید رنگ کا ہیلی کاپٹر تھا جس پر پاکستان کا جھنڈا تھا۔ لوگر گورنر کے ترجمان سلیم صالح نے بھی کہا ہے کہ جو انٹیلیجنس اطلاعات انہیں ملی ہے اور علاقے میں لوگوں کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، ان کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر پاکستان، اس پر پاکستان کا جھنڈا ہے اور جو لوگ اس میں سوار تھے وہ اردو بولتے تھے۔ تاہم ابھی تک افغان حکومت نے، مرکزی حکومت نے رسمی طور پر اس حوالے سے کوئی اطلاعات فراہم نہیں کی ہے۔
سید انور، یہ بتائیے کہ جس علاقے میں ہیلی کاپٹر نے ہنگامی طور پر اترنے کی کوشش کی وہ علاقہ کس طرح کا ہے اور وہاں کنٹرول کس کا ہے؟
ضلع ازرا جو ہے صوبہ لوگر میں، یہ ایک سرحدی علاقہ ہے جو پاکستان کے سرحد کے قریب ہے، اور گزشتہ کئی سال سے ضلع ازرا کے کچھ علاقوں میں طالبان کا کنٹرول ہے، اور 2 سال پہلے یہاں بہت شدید لڑائی بھی ہوئی تھی اور طالبان کافی حد تک پیش قدمی بھی کی تھی۔ لیکن افغان فورسز بھی ہے، افغان حکومت کا بھی کنٹرول ہے، لیکن کئی علاقوں میں ازرا پہ طالبان کا کنٹرول ہے۔ اس لیے کچھ مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مسلح افراد لینڈنگ، ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد آ کر اس ہیلی کاپٹر میں سوار لوگوں کو لے گئے ہیں وہ طالبان تھے، لیکن ابھی تک طالبان کی جانب سے بھی رسمی طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کے کرو کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔
اس تفصیل کے لیے کابل سے سید انور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور واپس پاکستان آتے ہیں، جہاں صبح خیبر پختونخوا میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں زبردستی بے دخل کیے جانے کے خلاف صوبائی دارالحکومت پشاور میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے پاکستان اور افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے سیاسی اختلافات کی سزا مہاجرین کو دینے کی بجائے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی تفصیل کے ساتھ۔
پشاور پریس کلب کے سامنے آج صبح منعقدہ اس مظاہرے میں افغان پناہ گزین کے نمائندوں اور افغان شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شدید گرم موسم کے باوجود بھی افغان مہاجرین نے شہر کے دور دراز علاقوں سے آ کر خصوصی طور پر اس احتجاج میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کی مذمت اور پناہ گزین کو نظر انداز کرنا بند کر دو جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے اس موقع پر لر و بر یو پختون، یعنی پاکستان اور افغانستان کے پشتون ایک ہیں، کے نعرے بھی لگائے۔ مظاہرین کی قیادت حزب اسلامی افغانستان حکمتیار کے سربراہ گلبدین حکمتیار کے صاحبزادے حبیب الرحمان حکمتیار کر رہے تھے۔ اس موقع پر حزب اسلامی کے سیاسی کمیشن کے سربراہ غیرت بہیر بھی موجود تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حبیب الرحمان حکمتیار نے افغان حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی تمام مسائل کا واحد ذمہ دار افغان حکومت ہے۔ انہوں نے کہا
آج ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے یہ کسی اور کے پیدا کردہ نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی افغان حکومت کی وجہ سے ہے۔ افغان حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں بگڑ کر دے اور ہمیں مشکلات سے دوچار کر دیا جائے۔ افغانستان میں لڑائیوں کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے واپس جانے والے پناہ گزین کو فی فرد $400 دیے جا رہے ہیں، جو یہاں سے صرف کابل تک کا کرایہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے افغان پناہ گزین کے مشران نے پشاور پریس کلب میں ایک اخباری کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پناہ گزین اپنے وطن واپس لوٹنے سے قاصر ہیں، جن میں سر فہرست امن و امان کا فقدان اور روزگار کے مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ و جدال کی وجہ سے افغانستان میں بنیادی ضروریات یعنی تعلیم اور صحت کی کوئی سہولیات نہیں ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر اور افغان حکومت کی طرف سے واپس جانے والوں کے لیے اس ضمن میں اب تک کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 25 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزین مقیم ہیں۔ حکومت نے اس سال کے آخر تک تمام مہاجرین کو مہلت دے رکھی ہے کہ اس وقت تک وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، بصورت دیگر انہیں یہاں سے بدخل ہونا پڑے گا۔ رفت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان سے چین چلتے ہیں، جہاں ایک مشہور لا فرم کے مالک کو بغاوت کے مقدمے میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس ہفتے اس نوعیت کا سامنے آنے والا یہ تیسرا کیس ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مقدمات میں سخت سزائیں دینے کا مقصد ان تمام لوگوں کو پیغام دینا ہے جو انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
چین کی ایک مشہور لا فرم کے سربراہ مسٹر زہا شائفنگ کو بغاوت کا مجرم قرار دے کر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مسٹر زہاؤ کی لیگل فرم ایسے حکومتی مخالفین سمیت کلدم مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا دفاع کیا کرتی تھی جن پر ریاستی طاقت کا غلط استعمال کیا گیا ہو، تاہم اب یہ فرم بند پڑی ہے۔ اس فرم کے مالک مسٹر زہاؤ کی ایک ویڈیو چینی ٹی وی پر نشر کی گئی ہے جس میں وہ عدالت سے معافی مانگ رہے ہیں اور اقرار جرم کر رہے ہیں۔
آج کی سماعت سے مجھے اپنے جرائم کی نوعیت سمجھ میں آ گئی ہے۔ میرے اقدامات نے پارٹی اور حکومت کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کے لیے میں حکومت سے معافی چاہتا ہوں۔
اس ویڈیو میں مسٹر زہاؤ مزید کہتے ہیں،
یہ مقدمہ مکمل طور پر منصفانہ اور قانون کے عین مطابق چلایا گیا ہے۔ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں اور میں کبھی بھی اپیل نہیں کروں گا۔
گزشتہ برس جولائی میں وکیلوں سمیت انسانی حقوق کے 300 سے زیادہ سرگرم کارکنوں کو حراست میں لیا گیا یا ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ان میں سے 20 افراد کو تب سے حراست میں رکھا گیا ہے، جن میں مسٹر زہاؤ بھی شامل تھے۔ ان تمام افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے کلائنٹس کی خاطر آئین سے ماورا حرب استعمال کر کے کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کو کمزور کیا۔ چین میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کی ڈائریکٹر سوفی ریچرڈسن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر زہاؤ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات سیاسی محرکات کے تحت بنائے گئے ہیں۔
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زہاؤ شفنگ، وانگ یو اور اس گروپ کے کئی ارکان پر بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن ان سب کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ مقدمات مکمل طور پر سیاسی انتقام کے تحت بنائے گئے ہیں۔
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں مشرقی ایشیا کی ڈائریکٹر روزی این رائف نے کہا کہ اس مقدمے کا نتیجہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ان کے مطابق حالیہ مقدمات کا مقصد دوسرے وکلاء کو ایسے مقدمات میں ملوث ہونے سے روکنا ہے جو حکومت کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔
یقینی طور پر اس کا اصل مقصد تو ان لوگوں کو خاموش کرنا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو ڈرانا بھی ہے۔ دوسرے لوگ جو انسانی حقوق کے کیسز لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو اس کے لیے ایکٹیویزم کر رہے ہیں، یہ ان سب کو بھی خاموش کرانے کی کوشش ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس مقدمے سے زیادہ سنگین بات ہے اور آپ کو اسے بھی روکنے کی ضرورت ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی شمائلہ خان. اور اب پھر پاکستان کا ذکر, جہاں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنے نمائندے بھیجیں. دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کوئٹہ میں دو بڑے بم دھماکوں میں ملوث 6 عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بلوچستان میں حقوق انسانی کی مبینہ پامالی سے متعلق ایک پریس کانفرنس بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے کی. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے. بی بی گل کے بقول ان کارروائی میں شریک سیکورٹی اہلکار بلوچ معاشرے اور علاقائی نفسیات سے واقف نہیں. انہوں نے کہا کہ ان اہلکاروں کے رویوں اور اقدامات کی وجہ سے عام بلوچ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. رواں سال جولائی کے مہینے میں حقوق انسانی کی پامالی سے متعلق اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
کہ 16 فوجی آپریشن اور درجنوں چاپو کے دوران پورسز کے ہاتھوں 129 افراد گرفتار ہوئے. جولائی میں گرفتار ہونے والے 26 افراد کو اسی مہینے واپس رہا کر دیا گیا, جبکہ 103 تاحال لاپتہ ہیں. 8 افراد ٹارگیٹنگ کا نشانہ بنے, جبکہ 7 لاشیں برآمد ہوئی ہیں.
بی بی گل بلوچ نے الزام عائد کیا کہ ان آپریشنوں کے دوران مختلف علاقوں میں لوگوں کے گھروں کو جلانے کے علاوہ ان کے بیڑ بکریوں کو بھی سیکورٹی فورسز کیل کر لے گئے. بی ایچ آر او کی چیئرپرسن نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کا جائزہ لینے کے لیے اپنے نمائندے بھیج دیں. حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ نے حقوق انسانی کی پامالی سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد مہم کا حصہ قرار دیا.
یہ ملائن کرنے کی کمپین جو ہے نا, ہم پچھلے 10 سال سے اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ معصوم لوگوں کو, ان آرمڈ لوگوں کو ان کی قتل و غارت گری میں انوالو ہوتے ہیں, اور دوسری طرف ایسے پروپیگنڈا میٹیریل کے ساتھ یہ مختلف فورمز اور مختلف شکلوں میں آتے ہیں.
دوسری جانب بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کوئٹہ شہر میں دو بم دھماکوں میں ملوث 6 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق یونائٹڈ بلوچ آرمی سے تھا,
لیکن جو دو بڑے واقعات تھے وہ ایک عالمو چوک کا واقعہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ سریاب میں بس پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں بہت ساری معصوم اور قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی تھیں, جس میں عام سویلینز تھے بلوچ اور پشتون جو ہمارے بھائی تھے, جو کوئی ریڈی لگا رہا تھا, کوئی لوکل بس پہ سفر کر رہا تھا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا.
میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ بلوچستان میں ایک انتہائی کم درجے کا شورش ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس شورش کے پیچھے بھارت اور افغانستان کے خفیہ اداروں کا ہاتھ ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو صبر احمد کا سلام. آج شروعات کرتے ہیں عرب امارات کی ریاست ابو دہبی میں رہنے والے ایک پاکستانی کی جانب سے موصول ہونے والے اس پیغام سے, جس میں ہمارے یہ سامع پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے مخاطب ہیں.
میں اسد عمر بول رہا ہوں ابو ظہبی سے. میرا عمران خان سے ریکویسٹ ہے کہ بکاخیل اور جنی خیل میں ہر ایک ملک کے پاس 3-3-4-4 اسکول ہے, اور اس میں نہ کوئی ٹیچر ہے اور نہ کوئی طالب علم.
ہمارے انسامے نے تو تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل کو بتاتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے درخواست کی. تعلیم کے حصول سے متعلق ہی بات کرتے ہوئے صوبہ پنجاب سے محمد ایاز بھی اپنے حکمرانوں سے شکایت کر رہے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, آپ بھی سنیے.
ضلع میاں والی سے بول رہا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے میری یہ درخواست ہے, ہمارے دیہاتی علاقوں میں جو ہے ہائی سکول کا نام و نشان نہیں, بچیاں اور بچے سکول تعلیم سے جو ہیں وہ محروم ہیں. ہمارے علاقوں میں کچے بنگ کھیل بسور وغیرہ کالا باغ سے آگے شکر در روڈ پر, ان کے متعلق حکومت کا کیا مشن ہے, کیا ارادے ہیں, کیا ہمیں تعلیم کی دولت سے ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو محروم رکھنے کا ارادہ ہے.
کافی ناراضی کا اظہار کیا انہوں نے تو اپنے پیغام میں. یہ تو تھے تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چند سامعین کے ریکارڈ کروائے گئے پیغامات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مراد علی شاہ کو صوبہ سندھ کی اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ نیا قائد ایوان منتخب کیا ہے۔ سید مراد علی نے جمعے کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، وہ سندھ کے 27ویں وزیر اعلیٰ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی عوام نے اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کیا پیغامات بھیجے ہیں۔
میرا نام عبدالعظیم لون بلوچ، گوتا جدرا خان لون بلوچ، تعلقہ چمبڑے کے لوتن بلا۔ میں ایجوکیشن میں ڈرائیور ہوں اور اسٹاف چھوٹا ملازم ہوں۔ ہمارے اسکل جو ہی ہیں وہی ہیں، پڑھائے نہیں گئے ہیں بجٹ میں اور تنخواہ بھی اتنی بڑھائی نہیں گئی ہے۔ اس سے میرا عرض ہے کہ ہم لوور اسٹاف اور چھوٹے ملازموں کی اسکل بڑھائے گئے۔
میں نظر محمد بات کر رہا ہوں، شہر کندھکوٹ سے، ضلع کشمور سے۔ میں نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہاں کی پولیس ہے وہ بہت لوگوں کے ساتھ ناجائزی کر رہا ہے۔ غریب لوگوں کو شہر اور گاؤں سے پکڑ کے بولتا ہے یا 50,000 دے دو ورنہ آپ کو ہاف کرائی کر دیں گے۔ اس کے بارے میں میں وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے۔
صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے سامعین کی ریکارڈ کروائی گئی کال سنی آپ نے۔ اب چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال، سن لیتے ہیں۔
پتھر سے خالد سے، ہم انٹرنیٹ پہ آپ کا صفحہ ہے بی بی سی اردو .com، اس میں ویدر میں ہم چاہتے ہیں آپ اسے اردو میں کر دیں۔
خالد صاحب، بی بی سی اردو .com پر فی الحال تو ویدر فور کاسٹ یعنی کہ موسم کی پیش گوئی نہیں دی جاتی، لیکن پاکستان کے موسم کے احوال کو آپ ہمارے ایف ایم بلیٹنس جو کہ روزانہ شام 5, 6, اور 7 بجے نشر کیے جاتے ہیں سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج بی بی سی اردو پر جا کر بھی پاکستان کے موسم کے احوال کو سن سکتے ہیں۔ اب آخر میں جاتے جاتے صوبہ بلوچستان سے زراعت کے پیشے سے وابستہ زمینداروں کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کیا گیا یہ مطالبہ سنتے ہیں۔
گریشا نال ضلع خنجار سے بول رہا ہوں۔ میرا مطالبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہے، حکومت زمینداروں کی حالت زار پر رحم کریں۔ گریشا نال بلکہ کلاس ڈویژن میں بہت زیادہ تیار فصل پیاز موجود ہے جو کہ خراب ہو رہی ہے۔ ایکسپورٹ بند ہونے یا باہری ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے پیاز کوڑیوں کے دام بک رہے ہیں جو کہ زمینداروں کی اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، ایکسپورٹ کھلوا دیں، زمینداروں کی مدد کریں تاکہ زمیندار تباہی کے دانے سے بچ جائیں۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں، 0092-5126-111-139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن اس وقت پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ ہمارے ساتھی غضنفر حیدر ایجبسٹن کرکٹ گراؤنڈ سے اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ غضنفر، تازہ صورتحال۔
عمر، تازہ صورتحال یہ ہے کہ 190 پہ پاکستان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ابھی سمیع اسلم کچھ دیر پہلے جو ہیں وہ رن آؤٹ ہوئے، انہوں نے 82 بنائے تھے۔ اگر وہ یہ سینچری کر جاتے تو جو ہے وہ سب سے کم عمر سینچری کرنے والا ان کا شمار ہوتا۔ 112 رن پاکستان کو چاہیے، انگلینڈ نے جو 297 بنائے تھے اس کو جو ہے ختم کرنے کے بعد انگلینڈ دوبارہ بیٹنگ کرے گا اور پاکستان کو ٹارگٹ دے گا۔ اس وقت کریز پہ اظہر علی اور یونس خان جو ہے وہ کھڑے ہیں، اظہر علی اپنی سینچری کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
بہت بہت ایجبسٹن سے غضنفر حیدر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کارکنوں کی جبری گمشدگی، ماورائے عدالت ہلاکتوں اور تنظیم کے سربراہ الطاف حسین کی تصویر اور تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف آج علامتی بھوک ہڑتال کی گئی، جس میں متاثرہ خاندانوں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل تفصیل کے ساتھ۔
کراچی پریس کلب کے باہر اس علامتی بھوک ہڑتال کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل، اظہار الحسن اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ کے ایم سی کے لاپتہ کارکن نعیم کی بیگم شبنم نعیم اپنے شوہر کی تصویر دونوں ہاتھوں میں تھامے اس مجمع میں موجود تھیں۔ اور ساتھ میں ان کی 6 سالہ بیٹی نعرے لگانے والوں اور تقریر کرنے والوں کو سنتی رہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہاتی شبنم کا کہنا تھا کہ اب وہ نہ جینے میں ہیں اور نہ مرنے میں ہیں۔
میرے 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں بہت پریشان ہو گئی، میں سنبھال نہیں سکتی، اب میرے پاؤں پتھر کے ہو گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے شوہر کو، اللہ کے واسطے میرے شوہر کو نہ لے۔ میرے 5 بچے ہیں، مجھے تنہا اکیلی ہوں۔ ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہے، تاریخوں پر بھی جاتے ہیں، وہاں مختلف ایجنسیز کے بندے آتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے 7 اکتوبر کو پکڑا ہے، 8 اکتوبر کو رینجرز کا بیان ہے اس اخبار میں کہ ایسے ایسے ہم نے پی آئی بی سے 3 بندوں کو پکڑا ہے، پر وہ منع کر رہے ہیں۔ بھائی اب یہ بتائیں ہم کہاں جائیں۔
لاپتہ محمد علی کی بیگم افشین نے بھوک ہڑتال کے شرکا کو اپنے شوہر کی گمشدگی کی تفصیلات بیان کیں اور بتایا کہ ان کے شوہر محمد علی کو 3 سال قبل سفید ڈبل کیبن میں سوار اہلکار سینٹر جیل کے قریب سے گرفتار کر کے گئے تھے۔ وہ لاپتہ افراد کے بارے میں بنائے گئے کمیشن میں پیش ہوتے رہے ہیں، جہاں ان سے استخارہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں ان کے 60 کارکنوں کی ماورائے عدالت ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ تقریباً 5,000 کے قریب کارکن گرفتار کیے گئے، جن میں سے 1,000 کے قریب کو جیل بھیجا گیا اور 134 کے قریب تاحال لاپتہ ہیں۔ ایم کیو ایم کے سینیٹر نسرین جلیل کا کہنا ہے کہ آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی طرف کیا گیا ہے اور پاک سرزمین پارٹی کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔
لوگوں کو جو کہ لاپتہ تھے اب تک، ان کو بازیاب کروایا گیا ہے پی ایس پی کے دفتر سے، تو یہ ساری زیادتیاں جو ہیں اس کو روکا جانا چاہیے۔ یہ ماورائے آئین اور قانون جو کام کر رہی ہے رینجرز، وہ انتہائی تکلیف دہ ہمارے لیے اور مذمت اس کی ہونی چاہیے۔
واضح ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے سیکرٹری آفتاب احمد کی رینجرز کے زیر حراست ہلاکت ہو گئی تھی۔ فوج کے سربراہ جنرل راہی شریف نے بھی اس واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا تھا۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ اس تحقیقات کا نتیجہ تاحال سامنے نہیں آیا۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کے خلاف جنگ میں 1200 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسران ہلاک، جبکہ 2500 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی پولیس نے ہلاک ہونے والے ساتھیوں کی یاد میں آج کا دن یوم شہدا کے طور پر منایا۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کانسٹیبلری صفوت غیور کی آج 6ٹی برسی تھی اور صوبائی پولیس نے آج کا دن یوم شہدا کے طور پر منانے کی منظوری دی تھی۔ پشاور کے سینئر پولیس افسر مبارک زیب نے صفوت غیور کے قبر پر جا کر دعا کی۔ اسی طرح دیگر افسران اور اہلکاروں نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں اور افسران کے لیے دعائیں کیں۔ اے آئی جی صفوت غیور 4 اگست 2010 کو پشاور کے صدر کے علاقے میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ آج پشاور سمیت صوبے کے تمام شہروں میں مختلف تقاریب منعقد ہوئیں۔ پشاور میں سب سے بڑی تقریب نشتر ہال میں اب بھی جاری ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ناصر دورانی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 2002 سے لے کر اب تک 1278 پولیس اہلکار اور افسران ہلاک، جبکہ 2480 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران پولیس نے کوئی 1300 سے زیادہ دہشت گردی کی کوششیں ناکام کی ہیں، جو کہ پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس پر حملوں میں اضافہ 2010 کے بعد ہوا اور ان 6 سالوں میں 1200 پولیس کے اہلکار اور افسران ہلاک ہوئے ہیں۔ آئی جی پولیس کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صوبے میں پولیس کی کارکردگی اور آپریشن ضرب عصب کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تشدد کے واقعات میں ہلاک ہونے والے 80% پولیس کے سپاہی تھے، جبکہ 24 ڈی ایس پیز، 1 اے ایس پی، 7 ایس پیز، 2 ڈی آئی جیز اور 1 ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل شامل ہیں۔ ان میں ایسے اہلکار بھی شامل ہیں جنہیں معلوم تھا کہ وہ خودکش حملہور کو روکنے کے لیے آگے جا رہے ہیں اور اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حملہور کو روکا تاکہ باقی لوگوں کی زندگی بچائی جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے اہم پولیس افسران میں صفوت غیور کے علاوہ ڈی آئی جی عابد علی، ملک سعد، ایس پی خورشید خان، ایس ایس پی ہلال غیور، ڈی ایس پی عبد الرشید، ایس ایچ او ہیبت علی اور خان رازق شامل ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
کبھی تو نوکری کے بہانے اور کبھی کسی اور جھانسے میں آ کر بھارت میں ہر برس عورتوں کی ایک بڑی تعداد جسم فروشی کے دھندے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ خواتین کسی طرح اس شکنجے سے نکل بھی آئیں تو ان کے لیے معاشرے میں باعزت زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کولکتہ میں ایک رفاہی تنظیم ایسے ہی خواتین کو نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ کولکتہ سے نامہ نگار دیویا آریا کی رپورٹ.
دو دن کے بعد آپ کو چالو ہو جائے گا. دو دن کے بعد اب یہ سم کارڈ فون میں لگا کے
اوکے
59059 میں کال کرو گے.
بے حد آتم وشواس سے لوگوں کو سم کارڈ بیچنے اور فون کنیکشن دلوانے والی پرینکا کچھ سال پہلے اپنی جان لینے کی سوچ رہی تھی. دیہ ویاپار سے کسی طرح نکل کر گاؤں واپس لوٹی تھی پر وہاں صرف بدنامی ملی.
میرے اور گاؤں کسی میرے سے بات نہیں کرتا تھا میرے سے, کیونکہ میں گندی ہو گئی ایسا سوچ رہا تھا. وہ لوگ میرے گھر پہ نہیں آتا تھا, اس کے کچھ بھی پوچھتا وہ نہیں تھا. تو میں بول رہتا تھا میں سوچتا ہوں میں مر جاؤں, میرے کو جینے کا کوئی یہ نہیں تھا.
پرینکا 16 سال کی تھی جب پیسے کمانے کا جھانسا دے کر نشے کی گولی کھلا انہیں بنگال کے ایک گاؤں سے پونے لے گئے.
ہاں میرے کو مار رہے, ابھی بھی داغ ہے میرے پا میں. وہ میں نے لکڑی ہے نا اس کے ساتھ وہ پرے بہت گھسی مارا تھا, بہت زور تھا پور دل میں ٹھک رہا تھا. میں ابھی یہ کام نہیں کر رہا ہے, نہیں کرے گا نہیں کرے گا. تو وہ لوگ بہت مارا تھا, بہت 6 مہینہ کا بعد میرے کو کام کرنا پڑا.
ایک گارڈ کے ساتھ مل کر کسی طرح بھاگ تو آئی پر لوگوں نے ان کے گھر تک آنا چھوڑ دیا. نہ کھانے کو دانا تھا نہ کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت. دراصل خود کوٹھے سے بھاگی لڑکیوں کے روزگار یا پنرواس کے لیے سرکار کی کوئی نیتی نہیں ہے. ہاں اگر پولیس ریڈ میں کسی عورت کو چھڑایا جائے تو اسے ریسکیو ہوم میں رکھ کر کچھ ہنر سکھائے جاتے ہیں. بنگال کے ایک سدور گاؤں کی رہنے والی آسما پونے کے ایسے ہی ایک ریسکیو ہوم میں 2 مہینہ رہی.
میں وہاں بہت پریشان تھی, مجھے بیوٹیشین کا کام سکھایا پر مجھے اس علاقے کی بھاشا ہی نہیں آتی تھی تو میں کچھ سیکھ نہیں پائی. پھر ہمارے گاؤں میں ایسے کام کی کوئی مانگ بھی نہیں ہے اور گاؤں واپس لوٹ کر مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ کہیں نوکری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتی تھی.
ایسی عورتوں کے کیس لڑ چکے وکیل کوشک گپتا کہتے ہیں,
اس کا کوئی سروے نہیں ہے, کوئی اسسمنٹ نہیں ہے کہ جب وہ اپنے گاؤں واپس جائے گی وہ کام جو انہوں نے وہاں پہ سیکھا اس کا کوئی پریوگ وہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں. سو یہ حساب سے ریہیبلیٹیشن کام نہیں کر رہا ہے ایگزسٹنگ لا کے تحت, اسی لیے جو لڑکی ہے وہ دوبارہ ٹریفک ہو رہی ہے.
آسما ہمتی تھی, اسے دیہ ویاپار میں اس کے پتی نہیں دھکیلا تھا اور وہ اس کے خلاف کیس دائر کرنا چاہتی تھی. پر گزر بسر کی ضرورت ہو یا نیائے کی ضد, پیسوں کے بنا سماج میں عزت کا مقام دور تھا. آسما اور پرینکا جیسی عورتوں کے ساتھ کام کر رہی سنستھا سنجوگ یہ پریشانی خوب سمجھتی ہے. سنستھا شروع کرنے والی اما چیٹرجی بتاتی ہیں کہ سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے گرامین عورتوں کے چھوٹے موٹے بزنس لگانے کی سرکاری یوجنا بھی ان عورتوں کے لیے کام نہیں کرتی.
سیلف ہیلپ گروپس میرڈ ویمن کے لیے ہیں اور ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے مہیلائیں شادی شدہ ہوں, نارمل مین اسٹریم سوسائٹی کی ہوں, اس سماج مین اسٹریم سماج کی ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اور ٹریفکڈ وکٹم اس سماج کی اس مین اسٹریم اس میں دیکھی نہیں جاتی ہے. تو کوئی بھی سیلف ہیلپ گروپ اپنی اسٹیبلٹی کے لیے اپنی سنتولن کے لیے انمیرڈ ٹریفک وکٹم کو تو ہم لیں گے نہیں, کیونکہ اس سے ہماری گروپ کی ایک تو ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو کلنک لے کے آئی ہے, اور دوسرا وہ میرڈ نہیں ہے, کل اگر شادی ہو گئی میرا گروپ تو ایسے ہی خراب ہو جائے گا, اسے باہر رہنے دو.
اما کی سنستھا نے ایک انتراشٹریہ سماج سیوی سنگٹھن سے فنڈنگ لے کر کچھ عورتوں کو دکان لگانے میں مدد کی. آسما اسی دکان سے ہونے والی کمائی کے ذریعے پتی کے خلاف مانو تسکری کا مقدمہ دائر کر پائیں. دکان چلانے کے بعد پرینکا کی زندگی بھی بدلی, پیار ہوا اور شادی بھی.
ابھی تو میری لڑکی 1.5 سال کا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کو بہت اسٹرانگ بناؤں. میری ہسبینڈ کا یہی سوچ ہے کہ اس کو اچھا سے پڑھنا لکھنا کراؤ, اس کو ایک کام پہ ٹھیک سے
سرکار اب مانو تسکری کی روک تھام کے لیے ایک نیا قانون تیار کر رہی ہے. پر آلوچکوں کے مطابق اب بھی سرکار یہ نہیں سمجھ پائی ہے کہ مرد عورت یا ٹرانسجینڈر جو بھی تسکری سے بچ کر نکلا ہے وہ کسی بھی عام انسان کی طرح اپنے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کا ادھیکار رکھتا ہے. تو پنرواس کی نیتی ایسی ہونی چاہیے جو ایک ویکتی کے حالات کے مطابق ڈھالی جا سکے تاکہ اسے سچ مچ ایک نئی زندگی بنانے میں مدد ملے. دیویا آر, بی بی سی, کولکاتا.
اور ایجبسٹن کرکٹ گراؤنڈ سے یہ خبر کہ اظہر علی نے اپنی سنچری مکمل کر لی ہے اور 102 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر مہپارا صفدر، لندن اسٹوڈیوز میں تکنیکی فرائض انجام دیے لیزا حق نے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں اسرار الحق نے۔ سربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر شمائلہ جعفری۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے پارٹی میں اختلافات کی خبروں کے باوجود اصرار کیا ہے کہ ان کی انتخابی مہم متحد ہے۔ جاپان میں حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں بڑے پیمانے پر بچوں پر تشدد کے واقعات بے نقاب ہوئے ہیں۔ شام میں اقوام متحدہ کے لیے انسانی حقوق کی ٹاسک فورس کے سربراہ جان ایگلن نے محصور علاقوں میں عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ ایران میں مبینہ طور پر ایک سنی دہشت گرد گروہ کے 20 مشتبہ ارکان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مغرب میں مسلح افراد نے غیر ملکیوں کے ایک گروہ پر حملہ کیا ہے جس میں 6 غیر ملکی اور ان کا افغان ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔